نحمد و نصلی و نسلم علی رسوله النبی الکریم، اما بعد، ملفوظات حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ، ارشاد فرمایا کہ میں تو اس پر بھی حق تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کو ان کا بڑا فضل اور نعمت سمجھتا ہوں کہ عین وقت پر ضرورت کی بات دل میں ڈال دیتے ہیں، گاڑی کہیں اٹکنے نہیں دیتے۔ ایک ہندو جو اپنے مذہب کا جاننے والا معلوم ہوتا تھا اور صاحب ریاضت اور ریاست بھی تھا، مجھ سے ملنے آیا، اور ایک معمر شخص جو غالباً اس کا گرو معلوم ہوتا تھا اس کے ساتھ تھا، مجھ سے کہنے لگا کہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو پیش کروں۔ میں نے کہا کہیے، وہ سوال کیا ہے؟ کہا کہ آپ قرآن پاک کو کلام اللہ کہتے ہیں، اور کلام ہوتا ہے زبان سے، اور ساتھ ہی اس کے اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ خدا جوارح یعنی اعضاء سے مبرہ اور منزہ ہیں، اعضاء نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے اعضاء اور جوارح سے پاک ہیں، تو پھر کلام کس چیز سے کیا گیا جبکہ زبان نہیں؟ میں نے کہا کہ انسان تو متکلم ہے یعنی بولنے والا بواسطہ زبان کے، جس سے معلوم ہوا کہ اصل متکلم زبان ہے، تو یہ بتلاؤ کہ اس زبان کے کون سی زبان ہے، اس زبان کی کون سی زبان ہے جس سے یہ متکلم ہے؟ اس سے ثابت ہوا کہ متکلم ہونے کے لیے زبان شرط نہیں، بغیر زبان کے بھی تکلم ممکن ہے، کہ جب زبان بغیر زبان کے تکلم پر قادر ہے، بولنے پر قادر ہے، تو کیا حق تعالیٰ کی قدرت زبان سے بھی کم ہے؟ وہ بغیر زبان کیوں کلام نہیں کر سکتا؟ وہ سمجھ گیا اور ساتھی سے کہنے لگا کہ دیکھیے علم اس کو کہتے ہیں۔ اس کے سمجھ جانے کی وجہ سے میری اور آگے ہمت بڑھی، میں نے کہا کہ اور دیکھیے، آدمی دیکھتا ہے بواسطہ آنکھ کے، مگر آنکھ بلا واسطہ آنکھ کے دیکھتی ہے، اس کے کون سی آنکھ ہے جس سے یہ دیکھتی ہے؟ تو جب آنکھ کو قدرت ہے بغیر آنکھ کے دیکھ سکے، تو کیا خدا کو اتنی بھی قدرت نہیں کہ وہ بغیر آنکھ کے دیکھ سکے؟ اسی طرح کان کو سمجھ لیجیے۔ ارشاد فرمایا کہ جب کسی مریض کی طرف سے مایوسی ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کے نام پر پڑا ہوا ہے، یعنی نا امیدی میں تو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اور جہاں امید ہوتی ہے وہاں اللہ کے سپرد نہیں کرتے۔ ارشاد فرمایا کہ جب کسی مریض کی طرف سے مایوسی ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کے نام پہ پڑا ہوا ہے، یعنی نا امیدی میں تو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اور جہاں امید ہوتی ہے وہاں اللہ کے سپرد نہیں کرتے۔ خدا کے سامنے سامان اور اسباب کیا چیز ہیں؟ پھر فرمایا کہ اسی طرح ایک بے ادبی اور کرتے ہیں کہ کسی واقعے کو نامناسب اور بے موقع قرار دے کر اس کے واقع وقوع پذیر ہونے کے متعلق فیصلہ کرتے ہیں کہ عجیب خدا تعالیٰ کی ذات بے پرواہ ہے۔ اصل میں یہ ترجمہ ہے غنی کا، اور غنی کے معنی غیر محتاج کے ہیں، مگر لوگ اس کا مطلب مصلحت کی رعایت نہ کرنے والے کا سمجھتے ہیں کہ جو جی میں آیا کر دیا، جس کو چاہا مار ڈالا، جس پر جو چاہا کر دیا، کچھ انتظام اور قاعدے مقرر نہیں۔ یعنی یہ جو جملہ کہتے ہیں کہ خدا کی ذات بے پرواہ ہے، تو اس سے ان کا یہ مطلب ہوتا ہے نعوذ باللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ فضول کسی کو مار دیتے ہیں، جو جی چاہے کر دیتے ہیں، ان کے کوئی قاعدہ اور نظام نہیں ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک۔ حالانکہ غنی کا یہ مطلب نہیں ہے، یعنی غنی کے معنی مستغنی اور غیر محتاج، تو اس کا یہ مطلب لیتے ہیں ہمارے یہاں جہالت کی وجہ سے۔ فرمایا کہ حالانکہ غنی کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات غیر محتاج ہے، نہ اس کو کسی کی عبادت سے نفع پہنچتا ہے اور نہ کسی کی سرکشی سے ضرر پہنچتا ہے۔ اسی طرح اکثر لوگ بالکل معمولی بات سمجھ کر اپنے اوپر الزام مٹانے کو اپنے محاورے میں کہہ دیتے ہیں کہ کیا کریں، قسمت نے یوں ہی لکھا تھا۔ اس کہنے کا تو گویا یہ مطلب ہوا کہ ہماری خطا نہیں، نعوذ باللہ خدا تعالیٰ پر الزام ہے کہ انہوں نے اسی طرح تجویز کر دیا، کیونکہ تقدیر کے معنی یہی ہیں۔ یہ بھی بڑی ہی سخت بات ہے، مگر خیال نہیں کیا جاتا۔ وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی عظمت کا دھیان باندھا کریں تو قلب میں عظمت خداوندی پیدا ہو جائے اور ایسی غلطیاں نہ ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ نے اس آیت میں ایک ایسا قانون بیان فرمایا ہے کہ اس سے حق تعالیٰ، یہ جو آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو یعنی یہ کہ اہل ذکر یعنی اہل علم سے پوچھو، اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل علم سے پوچھا کرو، قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو فرمایا کہ حق تعالی شانہ نے اس آیت میں ایک ایسا قانون بیان فرمایا ہے کہ اس سے حق تعالی کی غایت رحمت معلوم ہوتی ہے، یعنی کس درجہ اللہ تعالی رحمت رحم فرماتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر تم کو کوئی بات معلوم نہ ہو تو اہل ذکر سے دریافت کر لیا کرو، شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ اس میں کیا رحمت ہوئی، جو بات معلوم نہ ہوگی وہ تو جاننے والوں سے دریافت ہی کی جائے گی. بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ کہ اگر کسی کو کوئی بات معلوم نہ ہو اور وہ کسی عالم سے دریافت کرے اور عالم غلط مسئلہ بتلائے تو نہ جاننے والے سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا. یعنی جو آدمی عالم سے معلوم کرے اور عالم نے غلطی سے کوئی مسئلہ ایسا بتا دیا، غلطی تو ہو سکتی ہے انسان ہے تو، اور جو یہ بھی مسئلہ ہے کہ جو عالم جو قابل عالم ہوگا وہ دھیان سے مسئلہ بتائے گا، اگر پھر بھی اس میں غلطی ہو گئی تو عالم بھی گرفت میں نہیں آئے گا، اس کو بتانے پر پھر بھی ثواب ملے گا. اور جو جس نے معلوم کیا تو اس نے اگر بالفرض اس کے مطابق عمل کیا جو کہ اس اعتبار سے غلط ہوا لیکن اس کی پکڑ نہیں ہوگی کیونکہ اس نے اہل ذکر سے معلوم. ہاں پکڑ جب ہوگی جب اپنی عقل سے کوئی رائے قائم کر کے شرعی مسئلے پہ عمل کر لے گا. ہمارے خیال میں یوں ہے، جیسے آج کل کے بہت زیادہ ہونے لگا ہے، ہمارا خیال یہ ہے، ہمارے خیال میں یوں ہونا چاہیے، ہمارے خیال میں مسئلہ یہ ہے، اس طرح کر کے یہ سب پکڑے جائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. عالم سے معلوم کر لیا مستند عالم سے، پھر اس پر بے فکر ہو کے عمل کریں. اور ایک یہ چیز ہے کہ اپنے حال کو اپنے سوال کو اچھی طرح صحیح سمجھ میں آ جائے عالم کے، یہ بھی نہیں کہ الٹا سیدھا بتا دیا تو عالم جیسا سوال کیا جاتا ہے عالم ویسا بتائے گا، فتویٰ جیسا استفتاء کیا جاتا ہے فتویٰ اسی کے اعتبار سے دیا جاتا ہے. اسی لیے علماء فتویٰ لکھ کر مانگتے ہیں کہ لکھ کر دو پھر ہم جواب دیں گے، کیونکہ جیسا لکھا ہوا ہوگا اس کے مطابق پھر وہ جواب دیتے ہیں. اگر لکھا ہوا صحیح نہیں ہوگا، مسئلہ صحیح نہیں پوچھا جائے گا، تو بھی جو مسئلہ پوچھنے والا ہے وہ اپنی غلطی کا پھر معاوضہ بھگتے گا کیونکہ اس نے غلط مسئلہ پوچھا. تو مسئلے کو صحیح طریقے سے پوچھنا چاہیے، اب اگر غلطی ہو گئی تو انشاءاللہ اس سے پکڑ نہیں ہوگی اس پر عمل کرنے سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اب غور کیجئے کہ دنیا میں کسی سلطنت کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ اگر کسی کو قانون معلوم نہ ہو اور وہ کسی وکیل سے قانون دریافت کرے اور وہ غلط بتلا دے تو اس جاہل کو معذور سمجھا جائے اور وکیل کو پکڑا جائے، بلکہ تمام سلاطین رعایا کو اس کا مکلف کرتے ہیں کہ صحیح قانون دریافت کر کے اس پر عمل کرے. دنیاوی قانون کا یہ جو کچھ بھی ہے معاملہ کہ اگر اس میں غلطی کرے گا تو وہی پکڑا جائے گا جو غلطی کرے گا، وکیل کو نہیں پکڑا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کے یہاں کیسی کریمی ہے. اگر دریافت کیا گیا اور اس کو غلط قانون بتلایا گیا تو کوئی اس کو معذور نہیں سمجھتا، مگر حق تعالیٰ کی یہ غایت رحمت ہے کہ جاہلوں کو صحیح قانون معلوم کرنے کا مکلف نہیں بنایا، بلکہ ان کے ذمے صرف ایسے شخص سے دریافت کرنا ضروری ہے جس کو اس کا اہل سمجھا. پھر دریافت کرنے کے بعد اگر ان کو مسئلہ غلط بتلایا جائے تو اس کا مواخذہ غلط بتلانے والے سے ہوگا، یعنی اگر اس نے دھیان سے اور طریقے سے یا تو وہ قابل نہیں تھا اور بغیر قابلیت کے اس نے بتا دیا مسئلہ غلط بتا دیا، یا پھر اس نے دھیان سے نہیں بتایا لاپرواہی سے بتا دیا اور اس میں غلطی ہوئی، پھر اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. بتلائیے کہ اگر قیامت میں یہ سوال کیا جائے کہ تم نے فلاں کام خلاف شرع کیوں کیا اور وہاں یہ جواب دے دیا جائے کہ ہم نے فلاں عالم سے دریافت کیا تھا اس نے یہی بتلایا تھا، اس پر کہا جائے گا کہ اس نے غلط بتلایا مگر تم کو پوری تحقیق کرنی ضروری تھی، تو کیا حال ہوتا؟ اب یہ کس قدر رحمت ہے کہ تحقیق کامل کا مکلف نہیں بنایا گیا، بلکہ یعنی عالم جب کوئی مسئلے کا جواب بتا دے حل بتا دے تو پھر اس پہ عمل کرے، اس پر یقین کر لے. اب اس میں شک کرنا یا اس کی مزید کھود کرید میں لگنا یہ ہمارے ذمے نہیں، بلکہ صرف دریافت کرنے کا مکلف بنایا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ شریعت پر عمل کرنا نہایت آسان ہے، اگر کسی کو تحقیق نہ ہو تو کسی محقق سے دریافت کر لے، بس یہ بری ذمہ ہو گیا. بتلائیے یہ غایت رحمت ہے یا نہیں، یعنی انتہا درجے کی رحمت ہے. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا کہ کسی کو بھی اپنے اعمال پر ناز نہ کرنا چاہیے، قانون سے کسی کو وہاں نجات ہونا ذرا مشکل ہی ہے، ہاں رحمت اور فضل پر مدار نجات ہے. جب رحمت ہوگی تو یہ معاملہ ہوگا کہ فرماتے ہیں اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا مفہوم یہ ہے کہ گناہوں کو مٹا کر اس کی جگہ نیکیاں دے دیتے ہیں، اتنی رحمت ہوتی ہے. جب رحمت کا معاملہ ہوتا ہے تو اتنا ہوتا ہے، اور جب قانون کا معاملہ آ جائے تو پھر بڑی بڑی مشکل پڑ جاتی ہے، بڑا سخت معاملہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ارشاد فرمایا کہ کسی کو بھی اپنے اعمال پر ناز نہ کرنا چاہیے. قانون سے کسی کو وہاں نجات ہونا ذرا مشکل ہی ہے. ہاں رحمت اور فضل پر مدار نجات ہے. جب رحمت ہوگی تو یہ معاملہ ہوگا کہ فرماتے ہیں اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ سیئات یعنی گناہ ہمارے وہ اعمال صالحہ ہیں جن کے ہم حقوق ادا نہیں کر سکے، تو وہ ہمارے ذوم میں حسنات ہیں. یعنی ہم تو ان کو نیکیاں سمجھتے ہیں، اپنی نمازوں کو، اپنے روزوں کو، اپنے صدقات کو، اپنی تلاوت کو ہم نیکیاں سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اس قدر ناقص ہوتے ہیں، اللہ کی عظمت کے بالکل لائق نہیں ہوتے، تو ہمارے خیال میں تو نیکیاں ہیں لیکن حقیقت اس کی سیئات ہیں. تو یہ جو بدلے جائیں گے سیئات، یہ ہماری نیکیاں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ حسنات یعنی اس کو قبول فرما لیں گے. اور حقیقت میں یہ سیئات ہیں. میرا یہ خود واقعہ ہے کہ ایک شخص تھے، مجھ کو پنکھا جل رہے تھے. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ میرا یہ خود واقعہ ہے کہ ایک شخص تھے، مجھ کو پنکھا جل رہے تھے، کبھی ٹوپی اڑا دی کبھی مار دیا. وہ تو خوش تھے کہ میں خدمت کر رہا ہوں، سو ان کے نزدیک تو وہ خدمت کامل خدمت تھی، مگر میرے دل سے کوئی پوچھتا کہ وہ کیسی خدمت تھی. ایسے ہی ہماری نماز ہے، روزہ ہے، یعنی یہاں یہ تو انسان کا معاملہ ہے کہ ایک انسان کی خدمت صحیح طریقے سے بجا نہیں لا سکا انسان، مگر اللہ کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہوگا. اللہ حکم الحاکم ہے، کیسی عظیم الشان ذات ہے. تو انسان اتنا بےکس اور عاجز ہے اور ناقص ہے، وہ کیسے اللہ کا حق ادا کر سکتا ہے. اسی کو فرماتے ہیں اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے جو یہ نیکیاں ہیں ان کو قبول فرما لیں گے. یتقبل حسناتکم. ایک اہل علم رونے لگے کہ نہ معلوم میرا خاتمہ کیسا ہوگا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں مستقبل پر قسم تو نہیں کھا سکتا، مگر اس کو بقسم کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے کے لیے تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں، عذاب کے لیے بہانہ نہیں ڈھونڈتے. سبحان اللہ. ایک اہل علم رونے لگے کہ نہ معلوم میرا خاتمہ کیسا ہوگا. ارشاد فرمایا کہ میں مستقبل پر قسم تو نہیں کھاتا، مگر اس کو بقسم کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے کے لیے تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں، عذاب کے لیے بہانہ نہیں ڈھونڈتے. ان کو کیا کام پڑا کہ کسی کو عذاب دیں. فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، یعنی اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. اور اس میں شکر اور ایمان کا کوئی خاص درجہ بیان نہیں کیا، لہذا اگر ادنا درجہ بھی ایمان اور شکر کا ہوگا تو وہ بھی مغفرت کے لیے کافی ہے. اللہ ہاں ہاں، اس میں شکر اور ایمان کا کوئی خاص درجہ بیان نہیں فرمایا، لہذا اگر ادنا درجہ بھی ایمان اور شکر کا ہوگا تو وہ بھی مغفرت کے لیے کافی ہے. اللہ سبحانہ. ایک شاید کو حضرت والا نے ان کے کسی مضمون کے جواب میں تحریر فرمایا کہ تم کو مجھ سے اتنی مناسبت تو ہے کہ تم سے مجھ کو ایزا نہ پہنچے. انہوں نے اس کا مطلب یہ لیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت والا مجھ سے ناراض ہیں، تبھی تو یہ تحریر فرمایا. حضرت والا نے ان پر ان کو تنبیہ فرمائی، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے، اور فرمایا کہ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ میں تم کو جو کچھ لکھا کروں سوچ سوچ کر لکھا کروں کہ کہیں تم اس کا مطلب یہ نہ لے لو، کہیں وہ نہ لے لو. ارشاد فرمایا کہ مجھ کو اس وقت اس واقعے سے کہ ان کے سوء ظن سے میں ناراض ہو گیا بہت فائدہ ہوا. حق تعالیٰ نے اس سے ایک علیم علم عظیم عطا فرمایا، وہ یہ کہ بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن ہی رکھے، اگرچہ وہ حسن ظن جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جب وہ حق تعالیٰ سے حسن ظن رکھے گا تو اس کو حق تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جائے گی، جو حسن ظن کا اثر ہے. یعنی جب کسی سے نیک گمانی رکھتا ہے تو اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی مقصود حاصل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے نیک گمانی ہی رکھے. اگر دل میں کہے کہ نہیں تو تو جھوٹا ہے، نیک گمانی ایسے ہی ڈھونگ رچا رکھا ہے، تب بھی نیک گمانی رکھے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ محبت ہی پیدا ہو جائے گی. پس جب اس کو حق تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جائے گی تو حق تعالیٰ بھی اس سے محبت فرمائیں گے. سبحان اللہ. جب اس کو حق تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جائے گی تو حق تعالیٰ بھی اس سے محبت فرمائیں گے. ایک بار ایک ایسا ہی مضمون اور ارشاد فرمایا جس کا مطلب یہ تھا کہ جب بندے کے اوپر حق تعالیٰ کے ہر قسم کے احسانات ہیں اور پھر بھی بندہ حق تعالیٰ کے ساتھ اپنا گمان نیک نہ رکھے بلکہ یہی خیال کرتا رہے کہ حق تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں، تو یہ کتنا برا خیال ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو نعمتوں میں پال رہے ہیں اور یہ بدگمانی رکھتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہیں، تو پھر یہ کتنا برا خیال ہے. اللہ تعالیٰ مستفید فرمائے ان باتوں سے، کی ملومت کی باتوں سے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز وان اصابک شیء فلا تقل لو انی فعلت کان کذا وکذا ولکن قل قدر اللہ وما شاء اللہ قدر اللہ وما شاء فعل فإن لو تفتح حمل الشیطان قدر اللہ وما شاء فعل فإن لو تفتح حمل الشیطان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن قوی یعنی قوی ایمان و اعتقاد اور توکل اور جہاد اور صبر و نصیحت اور تعلیم خیر کرنے میں بہتر اور اللہ کے نزدیک محبوب ہیں مومن ضعیف سے، اور ہر مومن میں قوی ہو یا ضعیف نیکی ہے. جو چیز تجھ کو نفع پہنچائے اس پر حرص کر یعنی امر دین میں، اور نیک عمل کرنے پر اللہ کی مدد اور توفیق طلب کر، اور طلب استعانت سے عاجز نہ ہو یعنی ہمیشہ مدد مانگتا رہے، اور جب تجھ کو کوئی مصیبت پہنچے تو یوں نہ کہہ کہ اگر میں اس طرح کرتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یوں کہہ کہ اللہ نے یہی مقدر کیا اور اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اس لیے کہ اگر قلب شیطان کے کام کو کھولتا ہے اور دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. تشریح میں ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لفظ اگر اس لیے منع ہے کہ جو مقدر ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اور شیطان لفظ اگر سے مومن کے دل میں صدمہ اور حسرت پیدا کرنا چاہتا ہے. حق تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہرگز ہم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہوا ہے، اور وہ ہمارے لیے مضر نہیں، اس میں بھی کوئی حکمت اور مصلحت اور خیر ہے کیونکہ وہ ہمارے مولا ہیں. دوسری جگہ ارشاد ہے لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل. ترجمہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی میدان میں آتے وہ لوگ جن کے لیے قتل مقدر ہو چکا ہے. اور لفظ اگر کے استعمال سے منع کرنا تنزیہی ہے، تحریمی نہیں، یعنی حرام نہیں ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے، اور یہ تنزیہی نہیں بھی جب ہے جبکہ معارضہ تقدیر کا ہو اور وہاں کوئی نفع نہ ہو، لیکن اگر اذرائع تأسف اور ندامت کے استعمال اس لفظ کو کرے جیسا کہ طاعت الہی کے فوت ہونے پر صالحین سے ثابت ہے، یعنی کوئی ایسی بات فوت ہو جائے نیکی کا کام تو اس پر اگر کہہ دینا کہ اگر میں سستی نہ کرتا مثلا یا فلاں غفلت نہ کرتا تو یہ نیکی مجھ سے نہ جاتی رہتی، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں بلکہ یہ پائے سے ثواب ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں قاعدے کی 13 سنتیں، نماز کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے. قاعدے کے اندر مردوں کے لیے دائیں پیر کو کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا، اور عورتوں کے لیے طریقہ یہ ہے کہ دونوں پیر جو ہیں ایک دائیں طرف کو نکال دیں، کھڑے نہ رکھے، دونوں پیر دائیں طرف کو نکال کے خوب دب کر سجدہ کریں. مردوں کے لیے ہے کہ دایاں پیر کو کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا، دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا. تشہد میں اشہد ان لا الہ پر شہادت کی انگلی کو اٹھانا اور الا اللہ پر جھکا دینا، اور قاعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا. درود شریف کے بعد دعائے معصورہ ان الفاظ میں جو قرآن و حدیث کے مشابہ ہوں وہ پڑھنا. دونوں طرف دائیں اور بائیں سلام پھیرنا، سلام کی ابتدا داہنی طرف سے کرنا. امام کو مقتدیوں، فرشتوں اور صالح جنات کی نیت کرنا. مقتدی کو امام، فرشتوں اور صالح جنات اور دائیں بائیں مقتدیوں کی نیت کرنا. منفرد یعنی جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اس کو صرف فرشتوں کی نیت کرنا سلام پھیرنے کے وقت. مقتدی کو امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا. دوسرے سلام کی آواز کو یعنی امام جو نماز پڑھا رہا ہے وہ دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے کچھ تھوڑا سا گھٹا کے رکھے، پست رکھے آواز کو. مسبوق کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا، جس کی رکعت کوئی رہ گئی ہو جب تک سلام دونوں طرف امام پورے نہ پھیر لے اس وقت تک وہ بیٹھا رہے، جیسے ہی دوسرا سلام پورا ہو جائے پھر وہ کھڑا ہو اپنی رکعت پورا کرنے کے لیے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معراج شریف کے واقعے میں، یہ بیت المقدس کا واقعہ ہے، اس وقت کا موقع ہے جبکہ تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے تھے. پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب کی ثنا کر کے یہ تقریر کی کہ جمیع محامد اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، جس نے مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا اور مجھ کو زبور کا علم دیا اور میرے لیے لوہے کو نرم کیا اور میرے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا کہ وہ میرے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور پرندوں کو بھی تسبیح کے لیے مسخر فرمایا اور مجھ کو حکمت اور صاف تقریر عنایت فرمائی. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب کی ثنا کے بعد یہ تقریر کی کہ جمیع محامد ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، جس نے میرے لیے ہوا کو مسخر فرمایا اور شیاطین کو بھی مسخر کیا کہ جو چیز میں چاہتا تھا وہ بناتے تھے، جیسے عمارات عالی شان اور مجسم تصاویر کہ اس وقت شریعت میں جائز تھی، اور مجھ کو پرندوں کی بولی کا علم دیا اور اپنے فضل سے مجھ کو ہر قسم کی چیز دی اور میرے لیے شیاطین اور انسان اور جن اور پرندوں کے لشکروں کو مسخر کیا اور مجھ کو ایسی سلطنت بخشی کہ میرے بعد کسی کے لیے شایان شان نہ ہوگی اور میرے لیے ایسی پاکیزہ سلطنت تجویز کی کہ اس کے متعلق مجھ سے کچھ حساب ہی نہ ہوگا. سبحان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اهد أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم عاف أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.